بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين يا رب العالمين. انما بے شک یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو. کون کون آباد کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون سے ہیں. پہلے بتا دیا گیا کون نہیں آباد کر سکتے, اب بتا دیا کون کر سکتے ہیں, کن کو اجازت ہے, کون لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. نمبر ون, نمبر ون لکھیں, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے وہ کرتا ہے مسجدوں کی آباد, یہ اس کا کام ہے. کون کون سی آبادی میں نے بتایا, فزیکلی بھی اور مانوی طور پہ بھی, حصے بھی اور مانوی میں, یعنی مسجد کو چاہے تعمیر کرنا ہے, مسجد کی صفائی ہے ستھرائی ہے, اس کی ضروریات کا خیال کرنا, مسجد کی حفاظت, جو بھی انتظامات اس کے کرنے ہیں نا, جو اس کی مینٹیننس ہے, سب پھر یہ لوگ کرتے ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی. اور مانوی آبادی بھی کیا ہے, یعنی وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اس کو اس طرح سے آباد کریں کہ وہاں پہ حاضری دیں, مسجد جائیں, وہاں پہ نماز پڑھیں, یہ بھی تو ایک آبادی ہے نا. اگر مسجد تو آپ نے بنا لی, جیسے آج ہم بنا لیتے ہیں, بڑی خوبصورت خوبصورت اور بہت عالی شان مسجدیں میں نے دیکھی, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ درس کے بعد جب ظہر کا ٹائم ہوتا تو پتا چلتا تھا یہاں پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی, اسے تو کوئی آنے والا ہی نہیں. سوچیں ذرا, یہ تو مسجد کی آبادی نہیں ہے. مسجد کی, مسجد کو آباد کرنا ہے, آج ہم دیکھیں گے بھی کہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے. اور مسجد صرف تعمیر کرنے سے آباد نہیں ہو جاتی, اس میں حاضری سے آباد ہوتی ہے. بھلے آپ اتنی آرائشیں نہ کریں, زیبائشیں نہ کریں, وہ تو ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اصل چیز ہے مسجد کو آباد کرنا, مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا. اچھا, اور مسجد میں آباد کرنے میں مسجد کا ادب اور احترام بھی ہے, یہ نہیں کہ بس آئے ہیں تو اب یہی ہمارا بڑا احسان ہو گیا, چاہے وہاں پہ دنیا کی اور باتیں کرتے رہیں یا وہاں پہ بازار لگا کے بیٹھ جائیں یا وہاں پہ کچھ اور کریں, نہیں. مسجد کی آبادی اس کے احترام میں بھی ہے. مسجد کے کیا احترام ہے, کون کرتا ہے مسجد کو آباد, جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے, سب سے پہلی شرط. اور اس کے بعد خیر اللہ پہ ایمان ہوگا ہی تو مسجد کو آباد کرنے کا بھی اس کو شوق ہوگا, مسجد بنانے کا بھی شوق ہوگا اور اس کی آبادی کا بھی. والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر, کس کو آخرت کا دن یاد ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اسی کے قدم مسجد کی طرف بھی اٹھتے ہیں. اقام الصلاۃ, اور قائم کریں جو نماز. نمبر تھری کیا ہے, جو نماز قائم کریں, ظاہر ہے جو بے نمازی ہے اس نے کیا مسجد آباد کرنی. وَآتِ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرنے والے, زکات دینے والے, یہ بھی شرط ہے جو اپنا مال لگا سکے لوگوں کے لیے وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والے, یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے والا ہو, جو یعنی جو عقیدے میں بھی مسجد کو آباد کرنے والے کون سے لوگ ہیں, جو عقیدے میں بھی صحیح ہیں, اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے. اچھا, کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پہ آمن رسول نہیں آیا, ہو سکتا ہے نا یہ سوال, تو یاد رکھیں کہ اللہ پر ایمان میں ہی رسول پر ایمان آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ فرمایا بھی ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے تو ظاہر ہے اس کے رسول کو مانے گا, تو پھر یہ اللہ کو ماننا بھی ہے نا, یہ نہیں صرف کہہ سکتا کہ میں صرف اللہ کو مانتا رسول کو مانتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے بھی پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا چیز ہے, صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے, آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تب اللہ پہ ایمان مکمل ہوتا ہے. صرف یہ کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں, اس سے ایمان نہیں مکمل ہو جاتا, سمجھ گئے, یعنی یہ پورا ہمارا کلمہ ہے نا, پہلا کلمہ, تو اللہ پر ایمان رسول پر ایمان ہے, اس میں وہ شامل ہو گیا. اچھا, اور نماز ادا کرتا ہے اور زکات ادا کرتا ہے اور کیا, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور نہیں وہ ڈرے سوائے اللہ کی, کسی سے نہیں ڈرتا, کسی کی بڑائی اس کے دل میں نہیں. وہ کس کو بڑا مانتا ہے, یعنی اس کے دل کی حالت کیا, اس کے دل میں کس کا ڈر ہے, اللہ کا. خشیت, خشیت وہ ہے کہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں, اور یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسے کہ آپ کسی سانپ بچھو وغیرہ سے ڈریں, زہریلے جانور سے ڈریں, وہ والا ڈر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو مل جائے, تو یہی انسان کو برائیوں سے بھی روکتی اور نیکیوں میں دوڑاتی ہے. اور یہاں پہ کیا بتایا گیا, صرف یہی نہیں کہ اللہ کا ڈر, یہاں پہ کیا کہا گیا, وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہی نہیں, کسی سے نہیں ڈرتا. ایک تو طبعی ڈر ہوتا ہے نا, جو طبیعت میں ہوتا ہے, کسی کو چوہے سے ڈر لگتا ہے, کسی کو کاکروچ سے لگتا ہے, وہ ایک طبیعت میں ہے, وہ والا نہیں ہے, وہ والا مراد نہیں ہے, بلکہ یعنی کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا. جیسے آپ کا ایک ڈر ہوتا ہے نا, ہائے وہ مجھے نکال دیں گے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر میں حجاب لوں گی تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے, تو آپ کس کا ڈر ہے, اس کمپنی کا یا باس کا؟ پھر ہم کبھی معاشرے سے ڈرتے ہیں, ہائے لوگ کیا کہیں گے, پھر وہ کہیں گے یہ انہوں نے ایسی شادی کی ہے, یہ تو انہوں نے یہ کیا کیا, اچھا پھر لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کے مرنے کے اوپر 40واں ہی نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ بھی ایک ڈر ہے نا, یہ والا ڈر, یعنی لوگوں کی, انسانوں کی عظمت اتنی دل کے اندر ہو کہ ان سے ڈریں, کبھی باس سے ڈر رہے ہیں, کبھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں جو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے, جو اس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے, نفع مل رہا ہے, وہ نفع یعنی وہ مجھ سے واپس کر لے گا, یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے. یا میں نے اگر یہ کام کیا تو فلاں مجھے نقصان دے دے گا, یہ نوکری سے نکال دے گا, یا مجھے کچھ اور نقصان دے دے گا, یا مجھے اس ملک سے فارغ کر دیا جائے گا, یا لوگ مجھے میری طرف دیکھیں گے, یا لوگ مجھے, میرے ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دیں, میں جب باہر جاؤں گی, باہر نکلوں گی تو لوگ مجھے اس طرح دیکھیں گے, اور پتہ نہیں مجھے کیا نقصان کر دیں, اور پتہ نہیں مجھے پر کوئی حملہ نہ کر دے. اس طرح کے ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتے, سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں نا, کیونکہ بندہ روز سنتی ہوں لوگوں سے اس قسم کی باتیں, ہاں پھر کیا ہوگا, پھر ہم اگر ہم مسلمان ہیں, ہم اس ملک میں اگر ہم نے پھر اس طرح کیا تو پھر یہ ہو جائے گا, پھر اگر ہم نے ایسے کر دیا, ہوتا کچھ بھی نہیں, لیکن ان کے دل میں ایسا ڈر ہوتا ہے انسانوں کا, کہ اللہ سے زیادہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے. وہ مالک نفع نقصان کا اللہ کو نہیں سمجھتے, رزق دینے والا اللہ کو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں انسانوں کو. اسی لیے اتنا ان کا ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ کئی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کئی کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں کہ کرو, ان کو نہیں کرتے. یہ انسانوں کا ڈر ہے. تو نہیں, ایسا انسان یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے نا, اس کی خصوصیات بڑی پیاری ہیں, وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں. اچھا, ایک اس کی اور بھی اگزامپل آپ کو بتا دوں. بعض لوگ اس لیے مسجد جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ دیکھیں, وہ تو نوٹ کر رہے ہیں ہمارے نمبر, ہماری نمبر پلیٹ نوٹ کر لیں گے, پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ کون کون مسجدوں میں یہ جو جمع ہو رہے ہیں نا, یہ کون لوگ ہیں, تو پھر ہمارے ہم نظروں میں آ جائیں گے. واقعی آج تو یہ پریکٹیکلی ہو گیا نا, علم یخشا اللہ, واقعی جو مسجدوں کو آباد کرنے والے, پھر اس کو ڈر نہیں کسی کا ہوتا, کوئی بھی دیکھے, کوئی بھی کچھ کہے, کوئی بھی کسی بھی نظروں میں آنے سے اس کو ڈر نہیں لگتا, وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فعسا, تب امید ہے, اولئک یکونوا من المهتدین, کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے, تب امید کی جا سکتی ہے. اس لیے کیوں یہ کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے, کیونکہ یہ جو لوگ مسجدوں میں جائیں گے, تو مسجد کون سی جگہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے, انسان وہاں پہ اللہ کا ذکر سنتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر ہدایت کی بات جاتی ہے. تو پھر بھی یہ سارے کام کر کے بھی کوئی خود کو ہدایت یافتہ نہ سمجھے کہ یہ سب میں نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے, میں یعنی اقامت صلات کے بعد بھی اور زکات دینے کے بعد بھی اور مجھے اور کسی کا ڈر نہیں ہے اور میں ایمان اللہ اور آخرت پہ, تو اس کے بعد بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو گیا. ہم تو اس پہ بات سمجھیں گے نا کہ ہم تو ہدایت مل گئی ہمیں, نے یہ سب کر کے بھی خود کو بخشا بخشایا نہ سمجھنا، خود کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ سارے کام کرنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے، کہ تمہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جو ہدایت کا مرکز ہے، سینٹر ہے، وہاں پہ جاؤ گے تو امید ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی عصا کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس میں یقین کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دے ہی دے گا پھر اس کو یہ چیز. تو یہاں پہ ہم نے بعض مسجدوں کو آباد کرنے کی بعض شرائط یا سمجھ لیں اس کا کرائیٹیریا دیکھا کہ کون لوگ ہیں، پانچ چیزیں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی خود گواہی دے دی کہ یہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے ایمان اللہ اور آخرت پہ ہوتا ہے تبھی یہ مسجد کی آبادی کرنے والے ہوتے ہیں. کا مطلب ہے کہ کسی کافر کو، یعنی مسجد کی آبادی، کسی مشرق کو مسجد کا منتظم بنانا، اس کو یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے وہ حصہ ڈالے، اپنا چندہ دے، ڈونیشن اسے لیا جائے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے نہیں ان سے لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے، کیا پابند، ٹھیک ہے، یعنی پابند کا مطلب کیا ہے کہ ریگولرلی مسجد جاتا ہے، تو اس کے ایمان کی شہادت دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ مسجدیں کون آباد کرے گا، جس کو اللہ پہ ایمان ہوگا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے جو کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ان کے اوپر نظریں ڈال کے اللہ تعالیٰ پوری قوم پہ سے عذاب ہٹا لیتا ہے. کیونکہ حدیث میں اور بھی ایک وضاحت ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور اپنے راستے میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب ہٹا لیتا ہوں. سبحان اللہ. تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پوری زمین والوں پہ عذاب ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں فتنہ و فساد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کا صبر ہے کہ وہ پھر بھی اس کو برداشت کرتا ہے. جب وہ عذاب دینا چاہتا ہے تو کون سی چیز اس کو روک لیتی ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو سحری کے وقت، خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، سحری کے وقت استغفار کرنا، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، ان کے وہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے عذاب کو. اللہ اکبر. اصحاب رسول کا بیان ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہیں، جو ان میں داخل ہو اللہ کا حق ہے کہ وہ مسجدوں کا احترام کریں. اللہ کا یہ حق ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ مسجد کو، مسجد کا احترام کریں. اور ہمارے مسجد کا کتنا احترام ہے کہ ہم جب مسجد جاتے ہیں اپنی، تو جو بھی اپنے گھر سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بالکل ہی ہٹے پرانے ہو گئے ہو، شہید ہونے والے ہوں قرآن پاک، وہ بالکل لے کے تو جا کے مسجد میں رکھتے ہیں. جو فالتو کتابیں نہیں چاہیے وہ جا کے مسجد میں پھینکو، وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. پھر اسی طرح مسجد کے ٹوائلٹ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، اس کے باتھ روم کو کیسے یوز کرتے ہیں، اپنے گھر کو کتنا صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو. جب اصحاب رسول نے فرما دیا کہ مسجدیں اس زمین پہ اللہ کا گھر ہے، کیا ہم واقعی مسجد میں جاتے ہیں تو اسی طرح کا ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ کوئی ٹیشو پھینکا ہوا ہے، کہیں کھانا بچوں کو پکڑا دیا کہ یہ لوگ کھاتے رہو اور یہاں پہ گاربیج کرتے رہو اور اس کا کارپیٹ بھی ستیاناش کرتے رہو، تعمیر جو مسجد کی ہے نا, مسجد کی آبادی, اس کا مقصد یا مسجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, دین کی تعلیم حاصل کرنا, دینا, تعلیم لینا, یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی, لوگ حلال حرام کے مسئلے بیان کرتے تھے, بعض نماز پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ ہے مقصد. صرف نماز پڑھنا بھی مقصد نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ جو ہے نا صرف نماز ہی ہے اور باقی تعلیم نہ ہو, یہاں پہ کوئی کلاسیں نہ ہو, کوئی تعلیم کا انتظام نہ ہو, اس کے لیے نہیں مسجد. نہیں, مسجد کے دروازے ان سب کاموں کے لیے کھلے ہونے چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی ہوتا تھا. مساجد, مساجد صرف مساجد نہیں تھی, وہ مدارس تھے. اصحاب صفہ کہاں پہ تعلیم لیتے تھے؟ یہیں پہ تو لیتے تھے. تو یہ مسجد کا مقصد ہونا چاہیے. اب جو مقصد آج ہم نے بنا لیے ہیں, وہاں پہ خریداریاں بھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ اور گپ شپیں بھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ اور کام بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہے مسجد کا مقصد. صرف اللہ کی عبادت کرنا, یہ بھی دیکھ لیں. فرقہ واریت پھیلانا, یہ بھی مسجد کا مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے لاؤڈ سپیکروں کے اوپر فرقے بازیوں کی بات ہو. صرف اللہ کا نام, فرقوں کا نام نہیں. اسی طرح گھروں میں بھی مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز ادا کر چکے تو کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے, یعنی گھر میں بھی آپ کی نماز ہونی چاہیے. اس نماز کی وجہ سے فرمایا کہ گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اس کو مسلم نے روایت کی. تو نماز کی جگہ ہو, جو نماز کا, چاہے اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں جگہ تو ایک کونا ہی بنا لے نماز کا, نہیں ہے بہت کچھ جگہ تو ایک کمرہ ہونا چاہیے, اگر کمرہ نہیں ہے تو ایک کونا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا جیسے خاص طور پہ اہل تشیع حضرات کے گھروں میں انہوں نے ایک امام بارگاہ کی چھوٹی سی ضرور بنائی ہوتی ہے اپنے گھروں. تو ہمیں اس طرح سے ایک نماز کی جگہ ہونی چاہیے. اس طرح یہ بھی ہے کہ مسجد کی تعمیر سادہ ہونی چاہیے, اس میں بہت زیادہ نقش و نگار اور یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اس میں نقش و نگار کرنا یہود و نصارہ کو فالو کرنا ہے. یہ حدیث میں ابو داؤد کہ تم لوگ مساجد میں اس طرح نقش و نگار کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں میں کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا, لیکن ہماری اس کے اوپر زور زیادہ اور مسجد کی آبادی پہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد پہ فخر نہ کرنے لگیں گے, جی ہماری تو مسجد ایسی ہے اور فلانی کی تو مسجد ایسی ہے اور ہماری تو مسجد اتنی خوبصورت اور اتنی اس میں زیب و زینت اور آرائش, اور یہ ہے ایک مسجد کے اندر اتنی آرائش کرنے سے بہتر ہے دوسری مسجد ایک اور بنا لی جائے, اتنے پیسہ اس پہ خرچ کر دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ مسجد کی تعمیر کے لیے اتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جگہ اسی ایک مسجد بنا چکی ہے اور اسی کے اوپر پھول بوٹے بنانے کے اندر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور جو انسان مسجد دنیا میں تعمیر کرے گا, اللہ کا گھر بنائے گا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر اس کے لیے گھر بناتے, یہ ہے اس کا اجر. اور یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی انسان کا یہ, کیونکہ ایسا صدقہ ہے نا کہ جو ہے جس جو چلتا رہے گا, باقی رہے گا جب تک مسجد ظاہر آباد رہے گی, مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اس وقت تک وہ چلتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی شخص کا گھر ہے, یعنی مسجد سے ایسے متقی جو اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے نا تو اس کو مسجد اپنا گھر لگتی ہے. اور گھر سے آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے, گھر میں کتنا دل لگتا ہے, اور گھر کے لیے آپ کتنا صفائی ستھرائی کا اور اس کا انتظام رکھتے ہیں. قیامت کے دن اس انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جن سات قسم کے لوگوں کو ملے گا نا, ان میں ایک وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے. اس کا دل ہر وقت ایک نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے کہ میں کب مسجد جاؤں گا. اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا. تو اس لیے مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ جو قدم بھی گھر سے انسان وضو کر کے مسجد میں جانے کے لیے جب نمازی قدم اٹھاتا ہے نا, ہر قدم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو, ہر قدم پہ. اور جب وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ لیتے ہیں, فرما برداروں میں لکھ لیتے ہیں, نمازی میں وہ لکھا جاتا ہے اس وقت تک جتنی دیر وہ بیٹھا. اور جو صبح شام مسجد میں جاتا ہے, اس کی صبح کے وقت آمد پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار کرتے ہیں, اور جب شام کو آتا ہے تو شام کے وقت بھی جب وہ مسجد میں آئے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ مسجد میں جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو ہر قدم انسان اٹھاتا ہے, ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی. تو سوچیں جو جن کو دور سے بھی اگر آنا پڑتا ہے, بہت دور بھی مسجد ہے, تو اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہو گئے اور اتنی نیکیاں مل گئی. سمجھ لیں ایسے ہی ہے کہ جیسے جتنے دور جائے گا اتنے پیسے مل گئے. اگر ہمیں پتا چلے گا ہر مائل پہ ہمیں وہ $10 دیں گے جب ہم مسجد پہنچیں گے, تو ہم تو چاہیں گے کہ دور سے ہی جائیں تاکہ ہمیں وہ پیسے بھی ملے اس کے. لیکن سوچا کہ ہم نہیں آج مسجدوں کو اس طرح آباد کرنے والے رہ گئے. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے, اور کم ہوتا ہے اس سے ساری حدیث نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتی, لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ جو نماز کے لیے پیدل مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے, اور جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, اور جو شدید سردی میں مکمل وضو کرنے والا ہمیشہ بھلائی پر زندہ رہے گا, اور اس کو خاتمہ بالخیر ہوگا, اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سوچیں کتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے. ترمذی میں یہ روایت ہے. تو اب سردی آنے والی ہے, اب اس میں ہمیں تو خیر سردی بھی نہیں ہوتی اس طرح سے جیسے ہمارے پاس تو گرم پانی کے بھی انتظامات ہیں, لیکن اس میں بھی مکمل وضو کرنا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بوجھ نہیں سمجھنا, چاہے اب پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, اب آ رہی ہے نا سردی تو پھر ہمیں یہی ہوگا ابھی تو پڑی تھی اب پھر ہو گیا ٹائم. نہیں, انتظار کرنا. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ, فرشتوں کے سامنے, میرے بندوں کو دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب عورتوں کے لیے مسجد جانا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری ہے, ان کے لیے کوئی فرض ہے, ان کو کوئی ضروری نہیں. اصل مردوں کا کام ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. ہاں وہ کر جا سکتی ہیں مسجد میں, مگر صورت میں کہ جب فتنے کا ڈر نہ ہو, یعنی ان کی وجہ سے وہاں پہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. اگر کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بہتر ہے گھر میں ہی پڑھیں, اور جب جائیں تو مکمل ساتر لباس پہن کے جائیں, خوشبو لگائے بغیر مسجد میں جائیں, اور مکمل اپنے پردے کے ساتھ جائیں. یہ نہیں کہ گھر میں تو پھر بھی گندے مندے بھی پہنے ہوئے کپڑے, تو مسجد کے لیے اسپیشلی اب تیاری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد جا رہے ہیں تو اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے جائیں کوئی پارٹی میں جیسے جا رہے, وہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں رمضان وغیرہ جمعہ الوداع ہوتا ہے تو اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نا مسجد کہ جیسے کوئی شادی پہ جا رہے. مسجد ایسے نہیں جاتی ہیں عورتیں. اچھا, اور کون کون سی چیزیں مسجد میں کرنا جائز ہے؟ ضرورت سے مسجد میں لیٹ بھی سکتے ہیں, مسافر ہیں یا ضرورت مند ہے مسجد میں سو سکتا ہے, وہ بے وضو بھی مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے. مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے, مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا بھی جائز ہے, اور غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے مسجد حرام کے, مگر اگلی اور احکامات ہیں. اور کون سی چیزیں مسجد میں کرنا ممنوع ہے, پروہیبیٹڈ ہے؟ خرید و فروخت کرنا, ہم تو خرید و فروخت کے لیے مسجد میں ہی اسٹال لگاتے ہیں. اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے, میری چیز گم ہو گئی ذرا مائک پہ اناؤنس کر دیں, نہیں. اس کے بارے میں تو خاص طور پہ ایک بدعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تجھے کبھی واپس نہ دے. مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہے. اور پھر کون سی بات مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنا بھی منع ہے, اونچی آواز میں اس طرح سے نہیں بات کی جائے. اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسجدوں میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں اور اونچی اونچی آواز میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ویسے ہی اونچی آواز میں نہیں بات کر سکتے. اور اسی طرح مسجد میں کوئی معمولی سی بھی تکلیف پہنچانا کسی کو منع ہے. ذرا سی بھی نہیں تکلیف پہنچا سکتے. تیر لے کے جانا بھی اس لیے مسجد میں منع کیا گیا کہ کہیں اس کی نوک کسی کو نہ لگ جائے, اور مسجد میں جانے کے بعد کوئی جگہ لوگوں کو کہنا کہ اس جگہ پہ سے اٹھو, یہ میری جگہ ہے, یہ میرے لیے جگہ فکس ہے, یہ نہیں آپ کر سکتے, یا لوگوں کو تنگ کر کے کسی جگہ پہ بیٹھنا. مسجد میں تھوکنا بھی منع ہے, مسجد میں شیر گوئی کرنا بھی منع ہے, مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا بھی منع ہے, مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے بیٹھنا بھی منع ہے. یاد رکھیں گے ہم ایک سے ایک ہاتھ میں ڈال کے بیٹھے, کیونکہ یہ ریلیکسیشن کی پوزیشن ہوتی ہے نا اس لیے. اور مسجد میں جب داخل ہونے کے بعد بالکل اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز میں شریک ہونا چاہیے, بھاگ کے آنا وہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مسجد کے مسائل تھے. کیونکہ ہمارا جانا ہوتا ہے مسجد میں, تو اس لیے ہم ان مسائل کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین طور پہ اجر پا سکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.